الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله لا إله إلا الله
صف سيدي فرمائي الله أكبر الحمد لله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر بسم الله صراط الذين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله لا إله آج جامعہ خیر المدارس ملتان پاکستان کا چندہ ہے، بہت بڑا مدرسہ ہے پاکستان میں، تقریباً 6,000 بچے اس میں پڑھتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ للہ زکات صدقہ سے تعاون فرمائیں۔ ٹوڈیز کلیکشن اس فور جامعہ خیر المدارس ملتان پاکستان، اباؤٹ 6,000 اسٹوڈنٹس اسٹڈنگ ایٹ دس مدرسہ، سو پلیز ڈونیٹ جنرسلی ود یور للہ زکات صدقہ ڈونیشنز۔ اور جیسا کہ روزانہ فجر اور عصر کے بعد حضرت مولانا صغیر احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے بیانات اور قرآن کے دروس ہو رہے ہیں، باقی دعا کے بعد بھی انشاءاللہ حضرت مولانا بیان فرمائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں، ماشاءاللہ بہترین علمی روحانی ایمانی بیانات ہو رہے ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ جزاک اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغزوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. آج آپ کی خدمت میں ایک اہم اور ضروری بات ایسی عرض کرنی ہے کہ اگر ہم اس سے اپنے آپ کو بچا لیں اور اس بیماری سے، اس گناہ سے اپنے معاشرے کو، اپنے ماحول کو، چاہے مرد ہو یا عورت، ہر ایک پاک کر لے تو ہمارا معاشرے میں پیار اور محبت، الفت پیدا ہو جائے گی، اختلاف انتشار ختم ہو جائے گا. کیونکہ وہ ایسی بیماری ہے کہ جس گھر میں یا جس انسان کے دل میں وہ بیماری جڑ پکڑتی ہے اور گھر بنا لیتی ہے، تو پھر اس کے ایک طرف تو دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے، اطمینان رخصت ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف اس بیماری کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھر میں، ہمارے ماحول میں اختلافات، لڑائی اور جھگڑے جنم لیتے ہیں. وہ ایسی خطرناک بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے دوستیاں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں، اس کی وجہ سے محبت عداوت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بڑے بڑے فسادات رونما ہوتے ہیں. اگر وہ بیماری ہمارے دل میں جڑ پکڑ لے اور بیماری میں مبتلا ہو جائیں تو پھر ہم اپنوں سے بھی دوری اختیار کر لیتے ہیں، اور سامنے والے کو اگر پتہ چل جائے کہ یہ میرے بارے میں ایسا خیال رکھتا ہے تو وہ بھی دوری اختیار کر لیتا ہے، اور اس طرح دوریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ ایسی بیماری ہے، ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے پھر غیبتیں کرتا ہے آدمی، چغل خوریاں کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں، ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن جاتے ہیں. اللہ پوری امت مسلمہ کی اس بیماری سے حفاظت فرمائے. وہ بیماری ہے بدزنی اور بدگمانی کی. یہ بدگمانی اور بدزنی، کسی انسان کے بارے میں ہم غلط خیال اپنے دل میں جما لیں، اس کے بارے میں ہم بدگمان ہو جائیں، اس کے بارے میں غلط خیالات میں مبتلا ہو جائیں، حالانکہ ہمیں اس کے حالات کے بارے میں معلوم نہیں، اور بلا وجہ ہم بدگمانی اور بدزنی میں مبتلا ہو گئے، تو ایک طرف تو یہ گناہ ہے اور دوسری طرف اس کی طرف سے ہمارے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. یہ ہمارے معاشرے میں ایک ایسا رشتہ ہوا ناسور ہے کہ جس کی وجہ سے بڑی بڑی خرابیاں اور بڑے بڑے فسادات رونما ہوتے ہیں. معمولی بات پیش آئی اور ہم اس کی طرف سے بدگمان ہو کر بیٹھ جائیں، بدگمانی اور بدزنی میں مبتلا ہو جائیں، یہ ایک مسلمان کے لیے زیبا نہیں دیتا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو، بہت سارے بدگمانوں سے بچو، بہت سارے گمانوں سے اجتناب کرو، پرہیز کرو، اس لیے کہ بعض گمان، بعض خیال ایسے ہیں جو گناہ ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث. اپنے آپ کو کسی کے بارے میں بدگمانی سے بچاؤ، کسی کے بارے میں بدزنی اور بدگمانی میں مبتلا مت ہو، اس لیے کہ یہ بدگمانی جھوٹا وہم ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی بہت ساری ہدایات عطا فرمائی ہیں، لیکن شروع میں آپ نے فرمایا ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچا لو، بدزنی سے بچا لو، سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ، اور یہ سب سے بڑا جھوٹا وہم ہے جو ہم کسی انسان کے، کسی مسلمان کے بارے میں خیال کر لیتے ہیں اور مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیسی کیسی معمولی باتوں میں ہم دوسرے سے بدگمان ہو جاتے ہیں، ہم نے کسی کو فون کیا، اس نے فون نہیں اٹھایا، ریسیو نہیں ہوا، یا کوئی ہم نے میسج کیا، کوئی پیغام بھیجا اور سامنے والے کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، تو اسی بات پر ہم اپنے دوستوں سے بدگمان ہو جاتے ہیں کہ معلوم نہیں کیا بات ہے، بہت بڑا ہو گیا ہے، میرے کسی فون کا کال کا جواب نہیں دیتا، میرے میسج کا جواب نہیں دیتا، اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ اس طرح کی ہم بدگمانی میں اس سے مبتلا ہو کر دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ ہم یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ اس کا فون سائلنٹ ہو اس لیے اسے پتہ نہ چلا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر میں رکھا ہوا ہے اور وہ باہر ہو، ممکن ہے کہ وہ قضاء حاجت کے لیے گیا ہو اور اسے ہمارے فون کا پتہ نہ چلا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہیں بھیڑ بھاڑ کے علاقے میں گیا ہو، شور شرابہ ہو رہا ہو اور اس کی وجہ سے گھنٹی کی اور رنگ کی آواز نہ آئی ہو، تو ہمیں اس وجہ سے صرف بدگمان ہو جانا، ڈرائیونگ کر رہا ہو، گاڑی چلا رہا ہو اس لیے اس نے ہمیں ہماری کال کا، ہمارے فون کا جواب نہ دیا ہو، کتنی ساری باتیں ہو سکتی ہیں، کتنے احتمالات ہو سکتے ہیں، لیکن صرف میسج کا جواب نہ دینے کی وجہ سے یا ہمارے کال کا جواب نہ دینے کی وجہ سے ہم اس کی طرف سے بدگمان ہو جائیں اور بدزنی میں مبتلا ہو جائیں، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر ہم بلا وجہ اتنی سی بات پر اس کی طرف سے بدگمان ہو گئے تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے دوریاں ہوں گی، ہمارے اور اس کے درمیان جو محبت ہے اس بدگمانی کی وجہ سے وہ محبت نفرت میں بدل جائے گی، جو ہمارے درمیان تعلق تھا اس بدگمانی کی وجہ سے اس تعلق میں دوری پیدا ہو جائے گی۔ ہم کسی کے گھر پر گئے ملاقات کے لیے، دروازے کو نوک کیا، کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کسی نے کہا گھر پر نہیں ہے، ہم اتنی سی بات پر یہ خیال کر لیں اور بدگمان ہو جائیں کہ گھر میں ہوتے ہوئے اس نے منع کر دیا، ملنا نہیں چاہتا ہے، ملاقات نہیں کرنا چاہتا ہے۔ بھائی ہم کیوں اس بات کا یقین نہیں کرتے جب ایک مسلمان بتا رہا ہے اور اس کی طرف سے بتایا جا رہا ہے، کوئی گھر کا فرد یہ کہہ رہا ہے کہ وہ گھر میں نہیں ہے، تو بلا وجہ ہم اس کی طرف سے بدگمانی میں مبتلا ہو جائیں، اس سے نفرتیں، دشمنیاں اور دوریاں پیدا ہوتی ہیں اور اس سے اختلاف اور انتشار جنم لیتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ہمیں اس سے بچانا نہایت ہی ضروری ہے۔ ہم اس وجہ سے بدگمان ہو جائیں کہ گزرے ہوئے جا رہے تھے، ہمارا کوئی رشتہ دار، ہمارا کوئی دوست راستے میں ملا، ہم نے اس سے کہا السلام علیکم، اس نے ہمیں سلام کا جواب نہ دیا، بس اس وجہ سے ہم بدگمانی میں مبتلا ہو گئے، بدزن ہو گئے اور روٹ کر بیٹھ گئے، اس سے دوری اختیار کر لی اور سوچنے لگے اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے، تکبر میں مبتلا ہو گیا ہے، ہمیں کوئی اہمیت نہیں دیتا، ہمارے سلام کا اس نے جواب نہیں دیا، اور بس یہ سوچ کر روٹ کر بیٹھ جاتے ہیں اور دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ ہم یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں، مثبت سوچ، اچھی سوچ، کہ ہو سکتا ہے کسی ٹینشن میں ہو، سوچتا ہوا جا رہا ہو، ہم نے سلام کیا تو اس ٹینشن کی وجہ سے اور اس سوچ کی وجہ سے اسے ہمارے سلام کا پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہماری آواز اس تک نہ پہنچی ہو، اس کے کانوں سے نہ ٹکرائی ہو، اس لیے اس نے ہمارے سلام کا جواب نہ دیا۔ ہو سکتا ہے اس کو کوئی ایسی خبر ملی ہو جس کی وجہ سے وہ غم میں مبتلا ہو، بڑے رنج میں مبتلا ہو، اور اسی رنج اور غم کے عالم میں چلا جا رہا ہے، اور ہم نے اس کو سلام کیا تو اتنا رنجیدہ اور غمگین تھا کہ ہمارے سلام کا اسے احساس تک نہیں ہوا، لیکن اس کے سلام کا جواب نہ دینے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو دور کر لیں اور بدزن ہو جائیں، بدگمان ہو جائیں، کسی مسلمان کے لیے، ہمارے لیے، اپنے بھائی کی طرف سے یہ مناسب نہیں ہے، یہ زیب نہیں دیتا۔ یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں کتنی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، دوریاں اختیار کر لیتے ہیں، محبتوں کی بجائے دلوں میں نفرتیں آ جاتی ہیں۔ اس لیے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والظن فإن الظن أكذب الحديث، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اسی بدگمانی کی وجہ سے بھائی بھائی میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اگر اولاد والدین سے بدگمان ہو گئی تو لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر والدین اپنی اولاد کی طرف سے بلا وجہ بدگمان ہو گئے، اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ اور تعلق سب سے گہرا ہوتا ہے، سب سے زیادہ محبت والا ہوتا ہے، جن کے درمیان کوئی راز نہیں ہوتا ہے، کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ذرا سی بات پر شوہر اپنی بیوی کی طرف سے بدگمان ہو جائے یا بیوی اپنے شوہر کی طرف سے بدگمان ہو جائے، نہ یہ شوہر کے لیے مناسب ہے نہ یہ بیوی کے لیے مناسب ہے۔ اگر دونوں کو ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے بدگمانیاں پیدا ہوں گی، اور جب بدگمانیاں پیدا ہوں گی، وہ نکاح، وہ رشتہ، وہ تعلق جس کو اللہ نے مرنے کے وقت تک بلکہ قیامت تک کے لیے مشروع کیا ہے، اور وہ رشتہ ایسا ہے جو جنتوں تک جائے گا، اس بدگمانی کی وجہ سے اس رشتے میں دراڑ پڑ جاتی ہے، میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اور نوبت اس بدگمانی کی وجہ سے طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ شوہر اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، کام کی وجہ سے، دوست اور ملاقات کی وجہ سے اگر گھر میں دیر سے آیا، تو بیوی اسی وجہ سے بدگمان ہو کر بیٹھ جائے، اپنے شوہر کے بارے میں بدظنی اور بدگمانی کرنے لگے، ظاہر ہے یہ بدگمانی کی بنا پر اب بیوی اپنی زبان سے اپنے شوہر کو کوئی جملہ کہے گی، نامناسب بات کہے گی، شوہر کو بھی تکلیف ہوگی، اور پھر دوریاں بڑھیں گی، نفرتیں پیدا ہوں گی۔ صرف بدگمانی کی وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان بھی اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں، اور شیطان کو موقع مل جاتا ہے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کا، بدگمانی پیدا کرنے کا، دونوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کا اور جدائیگی پیدا کرنے کا۔ اس لیے اللہ نے بھی ارشاد فرمایا، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گمانوں سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، بلا وجہ ہم اگر بدگمانی کریں گے تو اس کی طرف سے ہم گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ میرے آقا نے اس لیے بڑے ہی تحدیدی انداز میں، سخت انداز میں ارشاد فرمایا، ایاکم والظن، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچا لو، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچا لو، یہ مناسب نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گزرے ہوئے جا رہے ہیں، مسند احمد امام ابن حنبل، مسند احمد ابن حنبل میں یہ حدیث منقول ہے، یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے جس میں انہوں نے ہزاروں حدیثوں کو جمع کیا ہے، مسند احمد بن حنبل، تو اس میں اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گزرے جا رہے تھے، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا، اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، صحابہ کرام پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ جب آپ کے انتقال کی خبر صحابہ کرام کے کانوں تک پہنچی ہے تو وہ رنج و غم میں ڈوب گئے، اگر کوئی کھڑا تھا تو کھڑے کا کھڑا رہ گیا، بیٹھا تھا تو بیٹھا رہ گیا، ایک بت بنا ہوا ہے۔ صحابہ کرام کا روتے روتے برا حال تھا، ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو چکی تھیں، ان کے دامن آنسوؤں سے بھیگ چکے تھے، اور وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو رہے تھے، یہ سوچ رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو کیا اب اسلام باقی رہے گا، یا آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد اسلام بھی ختم ہو جائے گا، اسلام مٹ جائے گا، اب دین اسلام کا کیا ہوگا، ہماری شریعت کا کیا ہوگا۔ اس طرح کے شیطان طرح طرح کے خیالات اور وساوس صحابہ اکرام کے دلوں میں ڈال رہا تھا۔ تو ایک طرف تو آقا کے وفات کا غم، اور دوسری طرف یہ شکوک و شبہات۔ اسی رنج و غم کے عالم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے، آپ کے فراق، آپ کی جدائیگی، آپ کی وفات کے غم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گزرے ہوئے جا رہے تھے، انہوں نے جاتے ہوئے کہا، السلام علیکم۔ اتنا رنج اور غم تھا ان کو کہ حضرت عمر فاروق کے سلام کرنے کا انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ حضرت عمر فاروق کو احساس ہوا، میں نے اپنے بھائی حضرت عثمان کو سلام کیا اور انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، کیا بات ہے؟ اب وہ سوچنے لگے، انسان ہے، ان کے دل میں خیال آیا یہ عثمان مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے، آخر میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہے، جیسے آج ہمارے معاشرے میں ہمارے حالات ہیں۔ تو وہی وہ بھی ایک انسان تھے، یہ سوچنے پر مجبور ہوئے، فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا کہ میں نے اپنے بھائی حضرت عثمان کو سلام کیا تھا لیکن انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، کیا بات ہے؟ کیا وہ مجھ سے ناراض ہیں؟ کیا وہ روٹ گئے ہیں؟ کیا میری طرف سے کوئی تکلیف ان کو پہنچی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور سیدھے واپس آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس اور آ کر کہا، بھائی عثمان، آپ کے بھائی حضرت عمر نے آپ کو سلام کیا تھا، کیا بات ہے آپ نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو حضرت عثمان کہتے ہیں کہ مجھے تو سلام نہیں کیا، کیونکہ غم تھا۔ دیکھو، اگر ہم کسی کو سلام کریں اور سلام کا جواب نہ دے تو ہم اپنے آپ کو ایک دم بدگمانی میں مبتلا نہ کر لیں، ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو، ٹینشن ہو، ہمارے سلام کا اسے پتہ نہ چلا ہو، ہماری آواز اس کے کانوں تک نہ پہنچی ہو، بہت ساری وجوہات اور اسباب ہو سکتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کو واقعتاً سلام کیا ہے لیکن حضرت عثمان صاف کہتے ہیں کہ مجھے تو سلام نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قسم کھا بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے تمہیں سلام کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پتہ ہی نہیں چلا تھا، اس لیے انہوں نے بھی کہا خدا کی قسم تم نے مجھے سلام نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر موقع کی نزاکت کو سمجھ گئے اور یہ کہا کہ عثمان صحیح کہتے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلا۔ اب پوچھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کہ اے حضرت عثمان، یہ تو بتاؤ تم کس غم میں ڈوبے ہوئے تھے جو حضرت عمر کے سلام کا تمہیں پتہ نہیں چلا؟ کہنے لگے، خلیفۃ الرسول، امیر المؤمنین، اللہ کے رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے اور ہم یہ نہ سوال کر سکے نہ پوچھ سکے کہ ہمیں اس معاملے میں نجات کیسے ملے گی۔ ان ھذا الامر کے الفاظ حدیث میں ہیں، مطلب یہ ہے شیطان کے وسوسوں سے ہمیں کیسے نجات ملے گی، جہنم کے ابدی عذاب سے ہمیں کیسے نجات ملے گی، ہمارے دل میں جو شریعت یا اسلام کی طرف سے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں ان سے ہمیں نجات کیسے ملے گی؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے معلوم کر لیا تھا اور آپ نے اس کا جواب بھی عنایت فرمایا تھا۔ حضرت عثمان کہنے لگے، قربان جائیے، واقعی آپ اس بات کے زیادہ اہل ہیں کیونکہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حضر میں اور سفر میں بہت زیادہ رہی ہے، آپ اللہ کے رسول کے سب سے زیادہ ساتھ رہے ہیں، آپ قابل اعتماد ہیں، یقیناً آپ نے اس سوال کا حل آقائے دو جہاں سے معلوم کر لیا ہوگا۔ پھر حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، میں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، وہ کلمہ جو میں نے اپنے چچا خواجہ ابو طالب کے اوپر پیش کیا تھا، انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، جو بھی اس کو قبول کرے گا صدق دل سے اور زبان سے اقرار کرے گا اس کو ان تمام معاملات سے نجات مل جائے گی، شیطان کے وسوسوں سے بھی نجات ملے گی، شکوک و شبہات سے بھی نجات ملے گی اور جہنم کے ابدی عذاب سے، ہمیشہ کے عذاب سے بھی اس کو نجات ملے گی۔ بہرحال اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے سلام کیا تھا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائیگی کے غم میں وہ اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ گزرتے ہوئے جب سلام کیا تو پتہ نہ چلا، حالانکہ حقیقت میں سلام کیا تھا۔ اس روایت کی روشنی میں ہم اپنے معاشرے پر غور کریں اور اپنے حالات پر غور کریں، کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ واقعی کوئی پریشانی ہوگی، کسی رنج میں ہوگا، کسی ٹینشن میں ہوگا، کسی غم میں مبتلا ہوگا جس کی وجہ سے ہمارے سلام کا جواب نہ دے سکا؟ اگر ہم یہی مثبت سوچ، پوزیٹیو سوچ اپنے ذہن میں رکھیں تو سمجھو اختلافات پیدا نہیں ہو سکتے، محبتیں باقی رہیں گی۔ جہاں ہمارے دل میں بدگمانی اور بدزنی آتی ہے وہیں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، ان بعض الظن اسم، بہت سارے گمان گناہ ہیں۔ وہ کون سے گمان گناہ ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ گمان ایسے ہیں جو گناہ بھی نہیں ہیں، وہ علماء کرام سے، مفتیان اعظام سے، چونکہ وقت نہیں ہے، آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ کیسا گمان ہمارے لیے گناہ ہے اور کیسا گمان ہمارے لیے گناہ نہیں ہے. ایک وہ گمان جو اللہ کی ذات کے بارے میں بدگمانی کی جائے حرام ہے، اور اگر بعض گمان ایسے ہیں جو اللہ کی ذات کے بارے میں کیے جائیں تو وہ دائرہ اسلام سے نکال دیتے ہیں اور کفر تک پہنچا دیتے ہیں. ہم اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ یہ بدگمانی کرنے لگیں کہ اللہ ہمیں بخشے گا نہیں، اللہ ہمیں معاف نہیں فرمائے گا. کتنے بندے جن کو شریعت کا علم، احکام شریعت کا علم نہیں ہے اور علماء کرام کی صحبت بھی اختیار نہیں کی ہے، وہ اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں، میں تو بڑا گناہگار ہوں، میں نے تو بڑے بڑے جرم کیے ہیں، اللہ مجھے کہاں بخشے گا، اللہ مجھے کہاں معاف کرے گا. لیاذ باللہ، کیا تمہارے گناہ اللہ کے رحم و کرم سے بڑے ہیں اور زیادہ ہیں؟ ان رحمتی سبقت غضبی، اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے. تمام آسمانوں کو، تمام زمینوں کو، تمام کائنات کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی رحمت گھیرے ہوئے ہے، وسیع ہے. اس لیے اللہ کی رحمت سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اگر اللہ معاف نہیں کرے گا تو کفر اور شرک کو معاف نہیں کرے گا، لیکن ایک کافر اور مشرک کفر اور شرک سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. لہٰذا ہم اللہ کے بارے میں بدگمان ہو جائیں کہ اللہ ہمیں بخشے گا نہیں، اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، اللہ ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا، یہ بدگمانی اللہ کے بارے میں حرام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل او كما قال عليه الصلاة والسلام، تم میں سے کسی کی موت اس وقت تک نہ آئے، نہ مرے، مگر وہ اللہ کے بارے میں نیک گمان رکھتا رہے، اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھتا رہے، اچھا گمان رکھے کہ اللہ غفار ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ بخشنے والا ہے، میں اگر گناہ کر کے اللہ سے توبہ کروں گا تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دے گا، یہ گمان رکھے. اللہ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، انا عند ظنی عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، جیسا میرا بندہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں اس دنیا میں ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہو، اچھا معاملہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ رحمتوں کا معاملہ کرے، برکتوں کا معاملہ کرے، آسائش، آرام، راحتوں کا معاملہ کرے، تو ہم اللہ کے بارے میں نیک گمان رکھیں. اللہ کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ حرام ہے. اللہ کے بارے میں اگر کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، ہماری زبان سے یہ الفاظ نکل جائیں کہ بھائی ابھی تو یہ مرنے والا نہیں تھا، ابھی تو اس کی موت نہیں آنی چاہیے تھی، العیاذ باللہ، کیا اللہ نے ظلم کیا ہے اگر موت دے دی ہے تو؟ کیا اللہ کی حکمت اور اللہ کی تدبیر ہماری سمجھ میں نہ آئے تو ہم اللہ کے بارے میں بدگمان ہو جائیں؟ ہم مصیبت اور پریشانی میں اگر آزمائش کے طور پر یا گناہوں کے کفارے کے طور پر مبتلا ہو گئے، ہمارے گناہ کبھی، ہمارے مصائب اور پریشانیاں اس وجہ سے بھی ہوتی ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کا، ان مصیبتوں کو کفارہ بنا دیتا ہے، اور کبھی امتحان اور آزمائش کے لیے بھی اللہ مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے. اب ایک اللہ کا بندہ کسی پریشانی میں، بیماری میں مبتلا ہے، وہ اللہ کے بارے میں یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات نہیں دے گا، اللہ مجھے اس بیماری سے نہیں نکالے گا، یہ بدگمانی ہے اللہ کے بارے میں جو حرام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس حال میں مرو کہ تم اللہ کے بارے میں نیک گمان رکھتے ہوئے ہو، اللہ کے بارے میں بدگمانی مت کرنا، ہمیشہ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھو. تو یہ بدگمانی اللہ کے بارے میں حرام. ایک عام مسلمان جس سے ہمارا کوئی تعارف نہیں، پہچانتے نہیں، اس مسلمان کے بارے میں ہمیں نیک گمان رکھنا چاہیے. ہم بلا وجہ اس کی طرف سے بدگمان ہو جائیں، یہ بالکل ناجائز ہے. اس کے بارے میں حسن ظن رکھنا، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ ایمان والا ہے، یہ نمازی ہے، یہ اعمال صالحہ کرتا ہے، حسن اخلاق یہ رکھتا ہے، دل اس کا اچھا ہے، کردار اس کا، کیریکٹر اس کا اچھا ہے، یہ گمان رکھنا ہر مسلمان کے بارے میں شریعت میں اس کو مندوب اور مستحب کہا گیا ہے. کتنی اچھی نیکی ہے، ایک مسلمان کے بارے میں ہم اچھا گمان رکھ لیں، کچھ نہیں کرنا پڑا آپ کو، لیکن آپ کو ثواب مل جائے گا کہ آپ نے ایک مسلمان اور مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھا ہے، اور ایک ایسا مسلمان جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکات دیتا ہے، اس نے حج بھی کیا ہے، احکام شریعت کا پابند ہے، ایسے ایمان والے اور ایسے مسلمان کے بارے میں نیک گمان رکھنا واجب ہے. اگر ہم اس کے بارے میں بدگمان ہوں گے تو یہ بدگمانی گناہ ہے. اس لیے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو، بہت سارے گمانوں سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں بلا وجہ ہم بدگمانی کا شکار ہو جائیں. ہاں، ہمارے سامنے دو پہلو ہیں، دو رخ ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ اس کی وجہ سے ہم بدگمان بھی ہو سکتے ہیں، دلیل ہے، پروف ہے، ثبوت ہے. لیکن دوسری طرف بھی ہمارے پاس دلیل، پروف اور ثبوت ہے کہ یہ بدگمانی مناسب نہیں ہے، تو ہم کس پر عمل کریں گے؟ تو شریعت کا فیصلہ اور حکم یہ ہے کہ ہم نیک گمان رکھیں، اس سے بدگمان نہ ہو جائیں. میں مثال سے سمجھاؤں جو حدیث میں ذکر کیا گیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور رسول ہیں، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ چوری کر رہا ہے. حدیث میں فرمایا گیا ہے رآ عیسیٰ ابن مریم رجلا یسرق. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا چوری کرتے ہوئے تو کہا سرقتا، تو نے چوری کی ہے؟ تو اس نے کہا کلا والذی لا الہ الا اللہ، قسم کھا کر کہا اس نے کلا، ہرگز نہیں، میں نے چوری نہیں کی، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ایک طرف کھلم کھلا وہ چوری کر رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اور اس سے کہا بھی کہ تو چوری کر رہا ہے، لیکن اب یہ ثبوت ہے. دوسری طرف وہ دعویٰ کرتا ہے قسم کھا کر کہ میں نے چوری نہیں کی، گویا کہ قسم کھا کر کہتا ہے، اللہ کی قسم کھا کر، ایک مسلمان اللہ کی قسم جھوٹی نہیں کھائے گا، یہ بھی دلیل ہے کہ اس نے چوری نہیں کی. اب دونوں طرف کے پہلو ہمارے سامنے برابر ہیں، کس پر عمل کیا جائے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور ان کے عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں نیک گمان رکھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوراً کہتے ہیں کہ کذبت نفسی صدقتا وکذبت نفسی، تو نے سچ کہا، تو نے چوری نہیں کی ہے، میں اپنے آپ کو جھٹلاتا ہوں، میری نظروں نے دھوکہ کھایا ہے، یا میں غلط خیال اور غلط گمان میں مبتلا ہو گیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو سچا قرار دیا اور اپنے گمان کو جھٹلا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اگرچہ کسی کے مال میں سے کچھ مال لے رہا تھا، بظاہر یہ عمل چوری ہے جو چپکے سے لے رہا تھا، لیکن یہ بھی تو احتمال ہے کہ اس مال میں، اس مال لینے والے کا کوئی حق ہو، وہ اپنے حق کو اس میں سے لے رہا تھا بغیر کسی کے بتائے ہوئے، اسی نے اس کو کہا کہ میں نے چوری نہیں کی بلکہ میرا اس میں حق تھا، اس حق کو وصول کر رہا ہوں. تو دیکھو، ظاہر میں تو نظر آ رہا ہے کہ وہ عمل چوری کا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس مال میں اس کا حق وابستہ تھا، اس حق کو وہ لے رہا تھا، لیکن خاموشی کے طریقے پر لے رہا تھا. اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چوری سے تعبیر کیا اور پھر اپنے قول سے، اپنے گمان سے رجوع کر لیا. تو اگر ہمارے سامنے کوئی غلط بات آ بھی جاتی ہے لیکن اس کے خلاف بھی عمل آتا ہے، تو ہم اپنی بدگمانی سے رجوع کر لیں اور پھر اپنے آپ کو جھٹلا لیں کہ یہ میں بدگمانی میں مبتلا تھا، یہ آدمی سچا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے کے حالات بظاہر یہ بتاتے ہیں کہ یہ گناہ ہے یا گناہ کرنے والا ہے، حقیقت اس کے علاوہ کچھ اور ہوتی ہے جب سامنے آتی ہے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ایک نیک بندے اور بزرگ گزرے ہیں، عصر کی نماز کے بعد شہر کے کنارے پر گئے گھومنے اور ٹہلنے کے لیے. وہ ٹہل رہے تھے تو دیکھا کافی دور فاصلے پر ایک نوجوان لڑکا اور ایک نوجوان لڑکی دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے ایک بوتل ہے. حضرت بایزید بستامی سوچنے لگے اور یہ گمان کیا انہوں نے کہ یہ دونوں کے دونوں، جوان لڑکا اور جوان لڑکی اور سامنے بوتل بھی ہے، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ سورج ڈوبنے کا انتظار کر رہے ہوں تاکہ اندھیرا ہو جائے اور پھر یہ گناہ کرے، بدکاری کرے. ان کے سامنے جو یہ بوتل رکھی ہوئی ہے، اس میں شراب ہوگی تاکہ نشہ کرے، شراب پی کر گناہ کا ارتکاب کرے. یہ دل میں خیال آیا اور ان کے پاس گئے تاکہ ان کو نصیحت کریں اور اس گناہ سے روکیں. ان کے پاس جب گئے، عصر کے بعد کا وقت تھا، مغرب سے تھوڑے سا پہلے کا وقت تھا، جانے کے بعد کہا یہاں کیوں بیٹھے ہو، کیا تمہارا ارادہ ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ ہم اس لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ ہم دونوں کے دونوں روزے دار ہیں، روزے سے ہیں، یہ میری حقیقی بہن ہے اور اس بوتل میں زمزم کا پانی ہے، ہم سورج کے ڈوبنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ سورج غروب ہو جائے اور ہم روزے سے افطار کریں، اور ہم سید ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہیں۔ جب یہ سنا ہے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے تو ان کے ہوش و حواس ہی اڑ گئے کہ اللہ میری اس بدگمانی کو معاف فرمائے، میں نے دور سے دیکھا ان نوجوان لڑکے اور لڑکی کو تو میں بدگمان ہو گیا، یہ تو حقیقی بھائی بہن ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، سعید اور سادات میں سے ہیں، سورج کے ڈوبنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے، ان کے پیروں پر گر گئے، معذرت کرنے لگے کہ خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ پھر ان کو اپنے گھر لے کر آئے، بڑا اعزاز و اکرام کیا، ان کی خدمت کی اور معذرت کر کے پھر ان کو عزت کے ساتھ رخصت کیا ہے۔ ظاہر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نظر آ رہا ہے، حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ظاہر پر فوراً فتویٰ نہ لگا دیں، ظاہر پر فوراً عمل نہ کریں، ظاہر کو دیکھ کر ہم فوراً اپنے دل میں کوئی گمان قائم نہ کر لیں، بلکہ حقیقت تک پہنچیں۔ اور ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے ولا تحسسوا ولا تجسسوا، ہم ٹوہ نہ لگائیں، تجسس نہ کریں، اندرونی حالات کیا ہیں اس کے بارے میں تحقیق اور تفتیش کرنے کی فکر نہ کریں، بس ظاہری حالت ہم نے دیکھ لی کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، احکام شریعت کا پابند ہے، ہم اس کے بارے میں نیک گمان رکھے، اس نیک گمان پر اللہ تعالی ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر ہم بدگمان ہو جائیں گے تو پھر یہ گناہ ہے جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن الظن من حسن العبادہ، نیک گمان رکھنا یہ اچھی عبادت ہے، جیسے ہمیں نفل پر ثواب ملتا ہے، نفلی صدقے پر ثواب ملتا ہے، ہم اگر کسی مسلمان بھائی کے بارے میں نیک گمان رکھ لیں تو اللہ تبارک و تعالی اسی پر ہمیں اجر و ثواب عنایت فرمائے گا۔ اور اس حدیث کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر ہم مومنوں اور مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے تو ہماری عبادتوں میں نور پیدا ہوگا، نورانیت پیدا ہوگی، حسن پیدا ہوگا، اللہ اس کا اجر و ثواب بڑھا دے گا۔ کتنا سستا معاملہ ہے، کتنا بہترین عمل ہے کہ ہم اپنے دلوں کو ہر ایک مسلمان کی طرف سے بدگمانی سے پاک کر لیں، کینہ اور کپٹ اور بغض سے ہم پاک کر لیں، اللہ تبارک و تعالی اسی پر ہمیں اجر و ثواب عنایت فرماتا رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی، یا بنیا ان قدرت ان تصبح و تمسی و لیس فی قلبک غش فافعل، اے میرے بیٹے، اگر تو اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ کسی کے بارے میں تیرے دل میں بدگمانی نہ ہو، کینہ اور کپٹ نہ ہو، تو ایسا کرنا، وذالک من سنتی وذالک سنتی، یہ میری سنت ہے، ومن احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ دیکھیے، کسی کی طرف سے کینہ نہ ہو، یعنی نیک گمان رکھیں، اچھا گمان رکھیں، بدگمانی میں مبتلا نہ ہو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور نیک گمان کی وجہ سے اللہ ہمیں اپنے حبیب کا جنت میں ساتھ عنایت فرما دے گا، رفاقت عنایت فرمائے گا، ایک مومن کے لیے کتنی بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو دنیا میں بھی جھگڑے ختم، اختلافات ختم، محبتیں پیدا ہوں گی، اور آخرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ ایک بات اور عرض کر دوں، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد سے نماز پڑھ کر نکل رہے تھے، دیکھا دروازے پر ایک جوان ہٹا کٹا تندرست آدمی بھیک مانگ رہا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ یہ تندرست ہے، ہٹا کٹا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے، اسے شرم نہیں آتی؟ صرف یہ دل میں بدگمانی اور بدگمانی پیدا ہوئی تھی، خیال آیا تھا۔ چلے گئے، رات آئی، سوئے، جب خواب میں سوتے ہیں تو کوئی شخص آتا ہے اور مردے کے گوشت کو کہتا ہے، اس مردے کے گوشت کو کھا، اس مردار کو کھا۔ حضرت اس جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، میں اس کو کیسے کھاؤں؟ انکار کرتے، کہا نہیں، تمہیں کھانا پڑے گا، اس لیے کہ تم نے ایک اللہ کے بندے کی غیبت کی ہے۔ تو انہوں نے کہا، میں نے تو کسی کی بھی غیبت نہیں کی۔ کہ تم بدگمانی میں مبتلا ہوئے ہو، تمہارے دل میں یہ بدگمانی آئی، یہی غیبت ہے۔ کہ کیا بدگمانی آئی؟ کہ تم جب نماز پڑھ کر نکل رہے تھے، ایک آدمی جو جوان تھا بھیک مانگ رہا تھا، تم نے اس کے بارے میں بدگمانی کی کہ کیسا تندرست ہے اور بھیک مانگ رہا ہے۔ کہنے لگے، صرف دل میں خیال ہی تو آیا تھا۔ کہنے والا کہتا، ان الکلام لفی الفواد و انما جعل اللسان علی الفواد دلیلا۔ سب سے پہلے یہ خیال دل میں آتا ہے، دل کے بعد ہی زبان پر آتا ہے۔ اس لیے دلوں میں بدگمانی آنا، یہ بھی سامنے والے کی گویا کہ غیبت کرنا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو چونکہ اللہ کے نیک بندے تھے، اور اللہ کے نیک بندوں کو ذرا ذرا سی باتیں جو خلاف اولا ہوتی ہیں، ان پر بھی اللہ کی طرف سے تنبیہ کر دی جاتی ہے کہ ایسی چیزوں میں بھی اللہ کے نیک بندے مبتلا نہ ہوں۔ لہذا ہم کسی کے بارے میں اپنے دل میں غلط خیال نہ لائیں، بدگمانی میں مبتلا نہ ہوں۔ اگر ہم اچھا گمان رکھیں گے تو ہمارے دلوں میں پیار رہے گا، محبت رہے گی، اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں نیک گمان رکھیں، اولاد اپنے ماں باپ کے بارے میں نیک گمان رکھے، شوہر اپنی بیوی کے بارے میں اچھا گمان رکھے، بیوی اپنے شوہر کے بارے میں اچھا گمان رکھے، دوست احباب رشتہ دار ایک دوسرے کے بارے میں اچھا خیال رکھے۔ اگر ہم اپنے دلوں کو کینہ کپٹ سے پاک اگر چاہتے ہیں پاک کرنا، تو بدگمانی سے اپنے آپ کو بچا لیں، ہمارے دلوں کا حسد بھی دور ہو جائے گا، کینہ بھی دور ہو جائے گا، بغض بھی دور ہو جائے گا، اور ہمارے دل بالکل صاف شفاف ہوں گے۔ اللہ ایسے ہی دل کا طلبگار ہے، اور ایسے ہی دل والوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ من ات اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس صحیح سالم دل لے کر آئے گا، وہ دل اللہ کا محبوب ہوگا، اللہ کا پسند ہوگا، اللہ کا پیارا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وبارك وسلم۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، رمضان المبارک کا مہینہ گزر چکا ہے، صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے۔ اے اللہ، ہم اس رمضان کی قدر نہ کر سکے، اے اللہ ہمارے اس جرم کو معاف فرما۔ اے اللہ، جو روزے رکھے ہیں قبول فرما، جو عبادتیں کی ہیں قبول فرما، تراویح کی نماز کو قبول فرما، قرآن کریم کی تلاوت کو قبول فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک اور صاف فرما۔ اے اللہ، یہ ہمارا دل بڑا گندا ہو گیا ہے، اے اللہ ناپاک ہو گیا ہے، ذرا ذرا سی بات پر ہم اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے اس دل کو بالکل پاک اور صاف کر دے۔ اے اللہ، اس بدگمانی کی وجہ سے ہمارے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا، کینہ اور کپٹ پیدا ہو گئی، بغض پیدا ہو گیا۔ اے اللہ، یقیناً یہ دل تیرے قابل نہیں ہے کہ جس میں کینہ کپٹ بغض اور حسد ہو اور بدگمانی ہو۔ اے اللہ، ہمارے دل کو ایسا بنا دے جو تیرے قابل ہو، جو تیرے لائق ہو۔ اے اللہ، ہمارے دل کو ایسا بنا دے جو تجھے محبوب اور پسند ہو۔ اے اللہ، ہم اس دنیا سے اس حالت میں جائیں کہ ہمارے دل میں کسی کی طرف سے کوئی بدگمانی نہ ہو، کوئی بدزنی نہ ہو، کسی کی طرف سے حسد، بغض، کینہ اور کپٹ نہ ہو۔ اے اللہ، اس دل میں تیری محبت ہو۔ اے اللہ، تیرے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ اے اللہ، اس دل میں ایمان پختہ اور مضبوط ہو، اور ایمان کے تقاضوں پر اے اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، اپنے احکام پر عمل کرنے والا بنا دے، اپنے نبی کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، کل کے بعد عید الفطر کا دن ہے، اے اللہ تیری بارگاہ میں یہ دعائیں ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اے اللہ عید الفطر کی خوشیاں عطا فرما۔ اے اللہ، پوری دنیا کے مسلمانوں کو عید الفطر کی خوشیاں عطا فرما، اور اے اللہ آخرت کی بھی خوشیاں نعمتیں عطا فرما۔ اے اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کو بھی خوشیاں عطا فرما۔ اے اللہ، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، اے اللہ ان سے ظلم کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ، ان کو راحت اور آرام نصیب فرما۔ اے اللہ، تو ان کا مددگار بن جا، اے اللہ ان کا حامی بن جا۔ اے اللہ، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، حرمین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری اختلافات انتشار کو دور فرما، پیار اور محبت پیدا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنا، اے اللہ عذاب قبر سے حفاظت فرما، عذاب حشر سے حفاظت فرما، عذاب جہنم سے حفاظت فرما، اے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، اے اللہ پل صراط پہ گزرنا آسان فرما، اے اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما، اے اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے اے اللہ ان کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ جو امید رکھتے ہیں اے اللہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، اے اللہ یہاں تیرے گھر میں جو تیرے بندے بیٹھے ہوئے ہیں یا جو اپنے گھروں پر اس دعا میں شریک ہیں، اے اللہ چاہے تیرے بندے ہوں یا بندیاں ہوں، ان کے دلوں میں بھی یقیناً ضرورتیں، آرزوئیں، تمنائیں ہیں، اے اللہ ان کی آرزوؤں کو پورا فرما، ان کی تمناؤں کو پورا فرما، ان کی مرادوں کو پورا فرما، اے اللہ خزانے غیب سے ان کی مدد فرما، اے اللہ تیرے حبیب نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمیں شامل فرما، جن چیزوں سے پناہ چاہی ہے اے اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما، اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنے حبیب پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم